وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة وحل الله البيع وحرم الربا إلى قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین، میرے لیے اس وقت ایک یہ الجھن ہے کہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ توضیحات سامنے آئی ہے تو وہ مسائل کچھ دوسری قسم کی گفتگو کے متقاضی ہیں. عنوان ہے موجودہ اقتصادی نظام اور اسلام. اس عنوان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ ہمارا اس وقت کا نظام کیا ہے اور اسلام کی روح سے یہ درست ہے یا غلط ہے، صحیح ہے تو کس حد تک، غلط ہے تو کس حد تک. لیکن جو باتیں یہاں پر بعد میں ہوئی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ زیادہ دلچسپی اس سے ہے کہ اس وقت یہاں اسلامائزیشن آف اکانومی کے لیے عملی اقدامات کیا کیے جائیں. اب یہ دونوں موضوعات اپنی جگہ پر بالکل مختلف تقاضے رکھتے ہیں، اور میں ذہنن جو ہے اور اپنی جو میری اپنی مطالعہ کا فیلڈ ہے اس کے اعتبار سے بھی جو پہلا اصل موضوع ہے اسی کے بارے میں گفتگو کرنے کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں، اگرچہ چند بنیادی باتیں میں اس وقت کی جو اپلائیڈ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی عرض کروں گا. ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو اقتصادی نظام قائم ہے یہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کا چربہ ہے، بلکہ اصلاً وہی ہے. اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے جو انگریز نے یہاں قائم کیا. کچھ نظام تو ہمارے ہاں چلا آ رہا تھا، لیکن وہ نظام بنیادی طور پر جاگیردارانہ اور زمیندارانہ نظام تھا. جب انگریز یہاں آیا ہے انڈسٹری تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، عام طور پر بہت ہی لو لیول پر کوئی کپڑا کہیں بن رہا ہے یا کہیں اور کوئی اور چیزیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن یہ کہ انڈسٹریل ریولیوشن جو آیا یورپ میں اس کے بعد جو نئے مسائل پیدا ہوئے، تو ہندوستان میں جب انگریز آیا اس وقت تک یہاں وہ مسائل پیدا نہیں ہوئے تھے. بیسیکلی ایگریرین اکانومی اور زمینداری اور جاگیرداری پر یہاں کا نظام قائم تھا. انگریز کے آنے کے بعد یہاں جو بھی جدید تعلیم بھی آئی، ٹیکنالوجی بھی آئی، ترقی بھی ہوئی مختلف اعتبارات سے، اور انڈسٹری اور ٹریڈ میں تمام وہ طریقے کے جو مغرب میں اس وقت چل رہے تھے جو کہ تو ہمارے ہاں آ گئے اور وہ نافذ ہو گئے. اور ہم نے بھی اب تک 45 برس، ویسے تو اب 46 برس ہو جائیں گے قبری حساب سے، رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور 27ویں شب کو 46 برس عمر مکمل ہو جائے گی پاکستان کی، لیکن یہ کہ شمسی حساب سے بھی 45واں سال تقریباً نصف گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اکانومی کے میدان میں قطعاً کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکا جو اسے اسلامائز کرے. بعض دوسرے فیلڈ میں کچھ جزوی اقدامات ہوئے بھی ہیں، بلکہ میں تھوڑے سے اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں ابھی جو باتیں یہاں فرمائی گئیں کہ کوئی یہ تیسرا دور نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تو پہلا دور پاکستان بننے کے بعد جسے شمار کیا گیا اس میں تو سوائے قرارداد مقاصد کے نظری اعتبار سے ایک بات تھی کہ جو ہماری دستوری اسمبلی نے طے کر دی، باقی کوئی اسلامائزیشن کا عمل سرے سے شروع ہوا ہی نہیں. یہ شروع جو بھی ہوا ہے تھوڑا بہت وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں شروع ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ تحریک اس قدر زبردست تحریک تھی، اس نے گویا کہ ایک جوش اور جذبہ جو ہے وہ دوبارہ ایک ایسی شدت کے ساتھ اور اتنے بڑے پیمانے پر پیدا کر دیا تھا کہ اس کے بعد لا محالہ اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا اور تقاضا یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ پیش قدمی ہو، لیکن یہ کہ وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر. یہ تو ایک اتفاقی معاملہ ہوا ہے. ضیاء الحق صاحب نے بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر دو ہتھکڑیاں اور دو بیڑیاں ڈال دی تھی کہ زیادہ تر اس کی حیثیت جو ہے وہ صرف ایک سمبولک اور یوں سمجھیے کہ بس زیادہ سے زیادہ ایک علامتی حیثیت تھی اس کی. اصل بنیادی مسائل کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے میں ہے ہی نہیں، نہ دستور پاکستان، نہ ہماری عدالتوں کے پروسیجرل لاس، نہ فیملی لاس، نہ فسکل لاس. یہ چاروں میدان جو ہیں یہ گویا کہ آؤٹ آف باؤنڈ تھے فیڈرل شریعت کورٹ کے. اس اعتبار سے یہ ایک پروسیس شروع ہوا تھا، لیکن چونکہ فسکل لاس کے معاملے میں یہ بات آ گئی کہ اس میں 10 برس کی ایک مدت طے کی گئی تھی اور 10 برس کی مدت ختم ہو گئی اس سے پہلے کہ اس میں کوئی اور ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو سکتا، اس سے یہ صورت حال پیدا ہوئی ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے بارے میں وہ اپنا تاریخ ساز فیصلہ، تاریخی فیصلہ بھی ہے، تاریخ ساز فیصلہ بھی ہے، وہ اس نے دیا ہے. اور اس سے اگر حقیقت اس وقت جو ہے کھلبلی کہہ لیجئے یا جو بھی ایک دلچسپی ہے عملی اعتبار سے وہ پیدا ہوئی ہے. تو در حقیقت اس میدان میں کوئی کام ابھی بالفعل ہوا ہی نہیں، اگر ہوا بھی ہے تو وہ ضیاء الحق صاحب کے دور سے ہی شروع ہوا ہے، اور یہ دور جو ہے یہ بھی کوئی تیسرا دور نہیں، اسی دور کا کنٹینویشن ہے، اسی کا تسلسل ہے. بہرحال اب تک جو ہمارے ہاں نظام قائم ہے، جاگیرداری زمینداری وہ بھی جوں کی توں ہے، اس پر جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام سود کی بنیاد پر بینکنگ کا نظام وہ بھی پورا کا پورا انٹیکٹ ہے، اور یہ سارا کا سارا مغرب کا اقتصادی نظام ہے، کیپٹلسٹک سسٹم ہے. اس نظام کا ایک رد عمل پیدا ہوا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج جس موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں ذرا اس کی طرف پیش قدمی سے پہلے جائزہ لے لیں. اس صدی کے آغاز میں اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک شدید رد عمل پیدا ہوا. کمیونزم حقیقت میں ایک رد عمل تھا، اور ظاہر بات ہے کہ رد عمل وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں کہیں کوئی شدت ہو، کوئی فطرت سے تجاوز ہو رہا ہو، بات بالکل سیدھی نہ ہو، اسی کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو کمیونزم، اور جس قدر مجھے تو یاد آ رہا ہے کبھی ایف ایس سی کے زمانے میں جو لاز آف موشن پڑھے تھے، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو معاملہ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کا، اس کے اندر کوئی شناخت اتنی تھی کہ اس کا شدید ترین ری ایکشن ہوا. ہم اس سے چونکہ پورے طور سے آشنا نہیں ہے، کیونکہ یورپ میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں ایک صورتحال تبدیل ہوئی، اور اس سے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان جو خلیج بڑھنی شروع ہوئی، تو اس کا شدید رد عمل ہے جو وہاں کمیونزم کی شکل میں پیدا ہوا. اور پھر وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا. آپ کو معلوم ہے کہ اس صدی کے آغاز میں وہ ریولیوشن آیا، بولشویک ریولیوشن رشیا میں، پھر اس کے بطن سے نہ معلوم کتنے ممالک میں انقلابات نے جنم لیا، تقریباً آدھی دنیا میں وہ نظام پھیل گیا. لیکن پھر یہ کہ اسی صدی کے اندر اختتام سے پہلے ہی اس رد عمل کا بھی خاتمہ ہوا، اور وہ پوری اتنی بڑی امپائر جو تھی یو ایس ایس آر، اب دنیا کبھی تلاش کیا کرے گی نقشے میں کہ وہ کہاں ہوا کرتی تھی، اس کی باؤنڈریز کیا تھی. تو ذرا ایک نظر ڈالیے کہ در حقیقت یہ رد عمل جو ہے یہ کیوں ناکام ہوا. ویسے تو یہ کہ جو بنیادی فلسفہ ہے جدلی مادیت کا، اس کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں گے تو جیسے گورباچوف کی بھی ابھی آپ نے شاید کل پرسوں میں یہ بات سنی ہو، اس نے کہا کہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. در حقیقت یہ کہ اس میدان میں ایک تجربہ ناکام ہوا ہے، لیکن یہ گاڑی آگے چلے گی. اور یہی جدلی مادیت ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن سے اگر کوئی نظام فکر جنم لے گا، اور انسان کی اپنی سوچ کے نتیجے میں اگر کوئی نظام حیات وجود میں آئے گا، اس میں یقیناً افراد و تفرید کے کوئی پہلو ہوں گے، اور وہ افراد و تفرید کا جو پہلو ہوتا ہے وہ رد عمل پیدا کرے گا، اسی کی کوک سے، اس کا تھیسس سے اینٹی تھیسس جنم لے گا، اور وہ پھر رد عمل بھی، وہ بھی در حقیقت شدت میں دوسری انتہا کو پہنچے گا. تو تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس، یہ جو جدلی مادیت کا ایک پروسیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہم اسے اس اعتبار سے غلط سمجھتے ہیں کہ جو آسمانی ہدایت ہے، ریویلڈ گائیڈنس، وہی کی ہدایت، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے. یہ جدلی مادیت جو ہے اس کی توجیہ نہیں کر سکتی، لیکن انسان کے اپنے ذہن سے جو نظریات جنم دیتے ہیں، اور انسان نے اپنی سوچ سے جو نظام ہائے حیات تجویز کیے ہیں، ان کے ضمن میں یہ فلسفہ صد فیصد درست ہے کہ انسان جب سوچتا ہے تو ایک انتہا کو چلا جاتا ہے، کسی ایک خاص، کسی بھی ایک عامل کے تحت پھر یہ کہ اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان ایک آویزش ہوتی ہے، اس کا سنتھسس ہوتا ہے، پھر یہ سنتھسس بھی چونکہ انسانی ذہن کا پیدا کرتا ہے، اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں اس میں پھر کوئی کمی رہ جاتی ہے، پھر اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تو یہ تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس کا پروسیس چل رہا ہے۔ چنانچہ ویسٹرن کیپیٹلزم، اس کا ریئیکشن کمیونزم، اور اس کا سنتھسس اسکینڈینیوین سوشلزم کی شکل میں دنیا میں آیا ہے۔ یہ پروسیس ابھی جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ جو ابتدائی دور کا جو کیپیٹلزم ہے ویسٹ کا، وہ پورا کا پورا اپنی تمام خرابیوں کے ساتھ جو کا توں جو ہے یہاں پر نافذ ہے۔ اب میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ اسلام کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں کہ اسلام کا نظام کیا ہے، اور اس کے پس منظر میں ایویلویٹ کریں کہ یہ نظام کس جگہ ہے، تو میں نے اس مسئلے پہ اگرچہ میری چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کا معاشی نظام، اور جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ اس کا مطالعہ کر سکیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دو نظام ہیں جو ہمارے اس دور میں خاص طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے رہے ہیں، اور ان دونوں کے صغرا کبرا سے ہم واقف ہیں، اگر ہم ان کا تقابلی مطالعہ کر لیں تو اس کے حوالے سے اسلام کے نظام کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ویسٹرن کیپیٹلزم کے اصول کیا ہے؟ پرائیویٹ اونرشپ، اونرشپ صرف آرٹیکلز آف یوز کی نہیں بلکہ مینز آف پروڈکشن کی بھی، دکان ہو، مکان ہو، فیکٹری ہو، زمین ہو، کھیت ہو، یہ سب کے سب پرائیویٹ اونرشپ میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس وہاں تھا کہ نہیں، نجی ملکیت نہیں، قومی ملکیت، نیشنلائزیشن، ٹوٹل نیشنلائزیشن۔ ابتدا میں تو اس انتہا کو گئے تھے کہ آرٹیکلز آف یوز بھی نہ رہے انسان کی ذاتی ملکیت میں، لیکن رفتہ رفتہ تدریج اور اس سے انہوں نے پسپائی اختیار کی تھی، آرٹیکلز آف یوز کو انسان اون کر سکتا ہے، وہ انسان ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہیں، لیکن مینز آف پروڈکشن نہیں۔ اس میں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ رفتہ رفتہ انہیں کمی کرنی پڑی، کہ کوئی شخص اگر اپنے مکان میں، اپنے کچن گارڈن میں اگر کوئی سبزیاں اگا لے تو وہ اپنے دروازے پہ لے کر بیٹھ جائے، اور وہ اگر ان کو بیچ لے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ رفتہ رفتہ در حقیقت پسپائی ہو رہی تھی، لیکن بنیادی طور پر یہی سمجھیے کہ ایک طرف ہے انفرادی ملکیت، دوسری طرف ہے قومی ملکیت۔ پھر اس میں پرسنل انسینٹیو ہے، ظاہر بات ہے کہ انسان کی ایک طبیعت ہے اور اس طبیعت کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ یہ چیز میری ہے تو اس کی حفاظت پر بھی وہ زیادہ محنت کرے گا، اس کو بڑھانے، سنوارنے، اس میں ترقی پیدا کرنے کے لیے بھی اپنے راتوں کی نیند بھی وہ گوائے گا، اور دن کا چین جو ہے وہ بھی قربان کرے گا۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ نہیں، میری نہیں ہے، اور میں اس پر جتنی بھی محنت کر لوں مجھے تو ایک فکسڈ ویج ملنی ہے، اس سے زائد نہیں، تو اس کا محنت کا جذبہ جو ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے اس ویسٹرن کیپیٹلسٹک سسٹم میں جو پرسنل انسینٹیو ہے وہ ہے کہ جس نے اس کو کامیاب کیا اور دوسرا تجربہ ناکام ہو کر رہ گیا، اس لیے کہ پھر وہ ارج ٹو ورک مور، کیوں محنت میں زیادہ کروں جبکہ مجھے تو ایک ہی معاوضہ ملنا ہے اور اس سے زائد جو ہے وہ مجھے نہیں ملے گا چاہے کتنی جان مار لوں۔ یہی وجہ ہے کہ روس کا آپ کو معلوم ہے رقبہ جو ہے ویٹ گروئنگ وہ کہیں زیادہ تھا، لیکن امپورٹ کر رہا تھا وہ امریکہ سے ویٹ، اس لیے کہ وہاں وہ ارج موجود ہے، وہ کام کرنے کے لیے پرسنل انسینٹیو موجود ہے۔ تیسرے یہ کہ جس کو آج کل لفظ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کنٹرولز نہ ہو، ہائر اینڈ فائر۔ ایک شخص ہے، اس نے کوئی بھی اپنا کاروبار سیٹ اپ کیا ہے، کوئی کارخانہ لگایا ہے، وہ کسی کو ملازم رکھے، اگر وہ کام کرتا ہے تو اور اس کے اطمینان کی حد تک کام کرتا ہے تو اسے رکھے، ورنہ یہ کہ جب چاہے، اور جب وہ سمجھے کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے دلی آمادگی کے ساتھ یا جو اس سے توقع تھی پوری نہیں کر رہا ہے تو اسے فارغ کر دے۔ ہائر اینڈ فائر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق طبع انسانی کے ساتھ ہے۔ میں ذرا یہاں توجہ دلا دوں کہ دو الفاظ ہیں، انگریزی میں تو بدقسمتی سے ایک ہی لفظ ہے، ہیومن نیچر، لیکن ہم جب مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا اور عربی زبان، قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے تو وہاں ہمیں دو الفاظ ملتے ہیں، ایک فطرت اور ایک طبعیت، اور یہ در حقیقت قرآن مجید کے اس فلسفے کے حوالے سے کہ انسان کا وجود جو ہے یہ کمپوزٹ وجود ہے، انسان ایک مرکب شخصیت ہے، اس کا ایک وجود ہے مادی وجود، حیوانی وجود، اور وہ مکمل وجود ہے اپنی جگہ پر، اس کے سارے وہ تقاضے ہیں جو حیوانی تقاضے ہوتے ہیں، وہ سارے اینیمل انسٹنکٹس اس کے اندر بتمام و کمال موجود ہیں، ارج جو ہے اس کے اندر ٹو پرزرو دی سیلف، اپنا بقائے ذات، بقائے نو، پرزرویشن آف دی اسپیشیز، یہ تمام جو بیسک انسٹنکٹس ہیں اینیملس کے وہ انسان میں بھی ہیں، یہ انسان کا حیوانی وجود۔ ایک انسان کا روحانی وجود ہے، وہ ایک مکمل وجود ہے اپنی جگہ پر، جو ارواح انسانی پیدا کی گئی تھی اس کائنات کی تخلیق سے بھی بہت پہلے، جبکہ ابھی صرف وہ عالم تھا کہ جس میں یا ملائکہ کی تخلیق تھی یا ارواح انسانی کی، الارواح جنود مجندہ جسے کہا گیا ہے کہ لشکروں کے لشکر تھے. اور قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے اس وقت اللہ سے عہد کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، ہم سب کے سب وہاں اس وقت موجود تھے لیکن ان جسموں کے بغیر، وہ ہماری صرف ارواح تھی. تو یہ جو انسان کے دو ہیں حصے اس کے وجود کے، تو ان میں فطرت کا لفظ جو ہے قرآن استعمال کرتا ہے اس روحانی وجود کے لیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. جیسے روح کے بارے میں آیا ہے کہ یسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح انسانی جو ہے یہ امر رب ہے. تو انسان میں دو طرح کے تقاضے ہیں، ایک اس کی بلند فطرت جو ہے اس کے تقاضے ہیں، اور ایک اس کی جو پست فطرت کہہ لیجیے طبیعت اس کے لیے صحیح موضوع ہے، جو اس کا اینیمل ایسپیکٹ ہے اس کے وجود کا، اس کے تقاضے ہیں. تو انسان کی طبیعی تقاضے ہیں، میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا، ٹو پوزیس سم تھنگ، اس میں اس سے خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس میں وہ پرائیڈ لیتا ہے. پھر یہ جو سینس آف پوزیشن ہے اسی کی بنیاد پر اس کی محنت، پھر انسینٹیو ہے، کام زیادہ کرتا ہے اس کے لیے، محنت جان زیادہ مارتا ہے، محنت کرتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ مارکیٹ فورسز جس کا میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں، یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مغرب کا یہ معاشی نظام قائم ہے اور چل رہا ہے. اگرچہ یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ اس کے کوئی کمزوری کے آثار نہیں ہیں، اس لیے کہ جب تک یہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کو موقع ہے کہ وہ انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز کا خون چوس رہے ہیں، اس وقت تک در حقیقت یہ ایک مصنوعی سی صورت ہے ان کی اکانومی کی. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ خود ان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. امریکہ کا جو حال ہے وہ تو آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آخر کوئی ہے اس وقت دقت جس کی وجہ سے بش صاحب نے پیسیفک کا اتنا لمبا چوڑا دورہ کیا اور جاپان میں ان پر وہ غشی کا دورہ بھی پڑا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اپنے گھر میں جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے اور بڑے خوشنما حالات نہیں ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال کمیونزم کے مقابلے میں یہ نظام زیادہ ڈیوریبل ثابت ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کمیونزم کے رد عمل میں وہ طبع انسانی کے تمام تقاضے جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا، رد عمل کا جوش تھا. کچھ عرصے تو ایک آئیڈیولوجیکل اور ریولیوشنری فرور جو ہے اس نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل فرور اور ریولیوشنری جذبہ جو ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلا کرتا. جیسے ٹھنڈا پڑا، دی ارج ٹو ورک وہ کم ہوتی چلی گئی، پروڈکشن کم ہوئی، ان کی اکانومی بیٹھ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی عظیم سلطنت، ایک ون آف دی ٹو سپر پاورز، بلکہ چند سال پہلے کا اگر آپ تصور کریں گے تو زیادہ پلڑا بھاری تھا روس کا. امریکہ کو یہ سارا سٹار وار پروگرام اور اپنی ساری معیشت کو ادھر جھونکنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ اس خلا کے معاملے میں اور اس کی تحقیق اور اس کی ٹیکنالوجی میں رشیا اس سے آگے نکل گیا تھا. تو امریکہ کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے کیچ اپ نہ کیا ان کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ کہ وہی سپریم پاور ہو جائے گی. لیکن یہ کہ وہ جو ہے ملک اس طریقے سے بیٹھا ہے، اور بیٹھا ہے اپنی اکانومی کی وجہ سے، اس نے ان دونوں چیزوں کو اپنے سٹرکچر میں انکارپوریٹ کیا، البتہ دونوں کا محل اور مقام علیحدہ کر دیا ہے. مثلاً اسلام کی ایک اخلاقی تعلیم ہے، روحانی تعلیم ہے. اس تعلیم کے اعتبار سے میں نے ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچل سوشلزم، اس لیے کہ اسلام کی جو اخلاقی تعلیم ہے اور روحانی تعلیم ہے اور ایمانی تعلیم ہے، اس کے اگر آپ تین چار کارڈینل پرنسپل معین کریں تو پہلا پرنسپل یہ ہے انسانی ملکیت کی نفی. ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی کا کچھ نہیں. تم خود اللہ کے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم خود اللہ کی ملکیت ہو، تمہارا ہاتھ جو ہے تم اس کے اپنے مالک نہیں ہو، یہ بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے اپنی مرضی کے مطابق، بلکہ اپنے اصل آقا اور مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. یہ زبان تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس در حقیقت یہ امانت ہے. این امانت چند روزہ جس کے ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا. اب اگر پچھلے زمانے کا آپ کو جو سلیوری کا نظام تھا، غلامی کا نظام، اگر کوئی آقا اپنے غلام کو کوئی چارپائی دے دیتا تھا یا کوئی کوٹھڑی کے یہاں سو جایا کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ غلام اس کا مالک ہو گیا، ملکیت تو وہ آقا کی ہے، ہاں صرف اس غلام کے پاس استعمال کے لیے. یہ تصور ہے جو ایمان ہمیں دیتا ہے کہ در حقیقت، جس جیسے کہ ایک فارسی کے شعر میں بھی ہے،
کہ یہ امانت چند روزہ جس نے معاف در حقیقت مالک ہر شے خدا، ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، ہمارے پاس تو یہ در حقیقت ایک امانت ہے. نمبر دو یہ کہ آپ جتنی بھی محنت کریں، جتنی بھی کوشش کریں، دکان میں کریں، کاروبار میں کریں، کارخانے میں کریں اور کہیں کھیت میں کریں، جو کچھ حاصل ہوتا ہے یہ آپ کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. وابتغوا من فضل اللہ، جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور فضل اس شے کو کہتے ہیں کہ جو بلا استحقاق دی جائے، اجر یا اجرت ہے جو کسی شے کے معاوضے میں دی جائے، یہ اجرت ہے. اور فضل وہ ہے جو اس سے بالا تر ہو، اس میں کوئی استحقاق نہ ہو. یہ تمہارے لیے اللہ کا فضل ہے، تمہاری کمائی نہیں ہے. کمائی کا تصور کرو گے تو یہ قانونی ذہن بن جائے گا، جو قارون نے کہا تھا کہ اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم اور اپنی ذہانت اور اپنی فطانت سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں. یہ قارونیت ہے، انسان کو جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کا عطیہ ہے، اس کی دین ہے، اس کا فضل ہے. نمبر تین، اس فضل میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات ہے. ضرورت سے زائد جو بھی کچھ ہے وہ در حقیقت اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے دوسروں کا حق تمہارے مال میں رکھ دیا ہے کہ واپس پہنچاتے ہو کہ نہیں. فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اگرچہ تمہیں دیا ہے لیکن تمہارا جائز حق اس میں صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے. ضرورت سے غائب جو کچھ ہے، یا سلونا کا ماذا ينفقون قل الغاث، یہ پوچھتے ہیں جب بار بار کہا جا رہا ہے قرآن میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم من التہلکہ، اب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، لگا دو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں؟ قل الغاث، کہیے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے دو. اب یہ تین اصول ذہن میں رکھیے تو بتائیے کون سا سوشلزم ہے جو اس سے آگے جائے گا. کوئی ملکیت نہیں، جو کچھ کما رہے ہو کمائی مت سمجھنا، اللہ کا فضل سمجھنا، اور اللہ کے اس فضل میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات ہے. ضروریات سے زیادہ جو کچھ ہے وہ دے دو، اور دے دو غریبوں کو، جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں، جو بھی محتاج ہیں ان کو دے دو، اللہ کے دین کے لیے دے دو، اپنے پاس ریٹین مت کرو. اس لیے کہ در حقیقت جو تم ریٹین کر لو گے، میں ایک بڑی پیاری حدیث حضور کی سنا رہا ہوں آپ کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم ہو گیا، صرف ایک دستی حضرت عائشہ نے بچا کر رکھ لی، اس لیے کہ حضور کو شانے کا گوشت بہت پسند تھا. حضور تشریف لائے، پوچھا ما بقیا منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ تو حضرت عائشہ نے، جیسے کہ عام جواب ہونا چاہیے، جواب دیا ما بقیا منہا الا قطعہ، نہیں کچھ نہیں بچا سوائے ایک دستی کے. فرمایا بقیا کلہا الا قطعہ، پوری بکری جو اللہ کے راہ میں دے دی گئی ہے وہ بچت ہے، وہ بچ گئی ہے. اور یہ جو شانہ جو ہم استعمال کر لیں گے، یہ گوشت جو ہم کھا لیں گے، یہ در حقیقت کھپت ہے، یہ بچا وہ ہے، یہ نہیں بچا. بقیہ کلہا الا قطعہ، اب یہ ہے کہ جو بالکل ویلیوز کو یوں سمجھیے کہ ایک انقلاب ہے اقدار کے اندر، سوچنے کے انداز میں یہ ہے، لیکن اس کا جو اصل حسن ہے وہ یہ ہے کہ یہ والنٹری ہے، یہ جبری نہیں ہے. اگر آپ جبرن یہ اس نظام کو نافذ کریں گے تو ورسٹ ٹوٹلیٹیرین نظام، بدترین کمیونزم بن جائے گا، اور وہ طبع انسانی کے خلاف ہوگا. اس کو رکھا گیا والنٹری، جس کا جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے، جس کو جتنا یقین اللہ پر ہوتا چلا جائے، جس کو جتنا آخرت کا یقین ہوتا چلا جائے، وہ آخرت کے بینک میں جمع کراتا جائے گا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ اس کے ایمان اور یقین پر ڈیپینڈ کرے گا، اس لیے یہ والنٹری ہے. لیکن یہ کہ اس کے تینوں جو کارڈینل پرنسپل میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس سے اونچا، اس سے ہائر کوئی لیول سوشلزم کا ممکن نہیں. البتہ دوسری طرف آئیے کہ جو لیگل لیول ہے اسلام کا، اس لیگل لیول پر اسلام کا نظام اگر اسے میں بیان کروں تو وہ بنے گا ایک کنٹرولڈ کیپیٹلزم. اس لیے کہ اس کے اصولوں میں یہ ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ ہے، نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی بلکہ آرٹیکلز اور مینز آف پروڈکشن کی. زمین بھی آپ کی ہو سکتی ہے، کھیت آپ کا ہو سکتا ہے، کارخانہ آپ کا ہو سکتا ہے، دکان آپ کی ہو سکتی ہے، مینز آف پروڈکشن بھی پرائیویٹ جو ہے اونرشپ میں آ سکتا ہے. اب اس سے ظاہر بات ہے پرسنل انسینٹیو کا میدان کھل گیا، اب آدمی محنت کرے گا، کوشش کرے گا. ایک حد سے زیادہ آپ پہنچ جائیں، اس لیے کہ جہاں بھی یہ فری اکانومی ہوگی، محنت کرو کوشش کرو، تمہاری ملکیت ہے، بناؤ سنوارو ترقی دو، اب اس میں یہ کہ یقیناً کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے، یہ اس کا فطری اور منطقی اور لازمی نتیجہ ہے. اس لیے کہ صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، محنت کا بادہ ایک جیسا نہیں ہے، ذہانت لوگوں کی مختلف ہے، پیش بینی کہ اب کس چیز کی ضرورت پیش آنے والی ہے اس کا پہلے سے اندازہ کر لینا، جو شخص یہ کر لے گا وہ ظاہر بات ہے کہ آگے نکل جائے گا. تو اس کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ کہ کچھ لوگ آگے نکل جائے کچھ لوگ پیچھے نکل جائے. فرمایا کہ ایک حد سے آگے جو نکل جائے وہ اب ڈونرز میں شریک ہو گیا، شامل ہو گیا اس ڈونرز کی لسٹ میں، اور وہ جو پیچھے رہ گئے ان کی فیڈ بیک کے لیے وہ اس سے کچھ لیا جائے گا تاکہ گیپ بڑھنے نہ پائے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ویسٹرن کیپیٹلزم کو بھی بالآخر مجبوراً اختیار کرنی پڑی ہے، حالانکہ پیور کیپیٹلسٹک اصول جو ہے اس کی روح سے یہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس اور یہ ویلفیئر امریکہ کا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بھائی محنت کرو اور کماؤ اور کھاؤ، ہر شخص کو جو ہے اس کا موقع موجود ہے، محنت کرو کماؤ اور کھاؤ. لیکن نہیں، چونکہ اس میں امکان ہے کچھ پیچھے رہ جائیں گے، یہ گیپ زیادہ ہو گیا تو یہ بھوکے بھیڑیے جو ہے پیٹ پھاڑیں گے، لہذا ان کو کچھ نہ کچھ دے کر خاموش رکھا جائے. اسی کو آج کل اصطلاح آپ کے علم میں ہوگی کہ انٹرنل مینجمنٹ آف کیپیٹلزم، کہ کیپیٹلزم میں جو یہ خامی پیدا ہو جاتی ہے اس کی ایک انٹرنل مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر آپ نے وہ نظام بنا دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کام نہیں مل رہا ہے تو جیسا کہ یو کے میں ہے آپ کے علم میں ہے وہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس مل جائے گا، امریکہ میں وہ جائے اور وہ لکھوا دے اپنا نام تو اسے کسی وہ کمیونٹی ہاؤس کی چابی بھی مل جائے گی، جائیے وہاں پر رہیے اور آپ کو اتنا جو ہے الاؤنس ملتا رہے گا. بہرحال یہ اس سے کہیں بہتر اور بہت ہی جامع اور پروفاؤنڈ شکل میں یہ اسلام میں پرووائڈ کیا گیا زکات کے تحت. تو خدم اغنیائہم ترد و الاف و قرائہم، ایک خاص لیول معین کر دیا گیا کہ جو اس سے آگے نکل گئے وہ ڈونرز ہیں اور جو پیچھے رہ گئے وہ ریسیپینٹس ہیں، ان سے لیا جائے گا ان کو دیا جائے گا تاکہ یہ گیپ بڑھنے نہ پائے. یہ ہے وہ نظام کہ جو اسلام نے تجویز کیا ہے لیگل لیول پر. باقی یہ کہ آپ نے اگر اپنے پاس رکھا ہے، اگر آپ کے پاس سرپلس ہے تو راستے کھلے ہیں، اگر آپ روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں دیں، غریبوں کو دیں، بیواؤں کو دیں، مسکینوں کو دیں، قرض حسنہ دیں، ہبا کریں، ہدیہ دیں، صدقات کریں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، نہیں کرنا چاہتے تو جبر نہیں ہوگا، یو کین ریٹین اٹ، اور پھر یہ آپ کی اولاد کو بھی منتقل ہو جائے گا. چنانچہ وراثت کا قانون بہت ہی کمپریہنسو ایک رکوع کے اندر سورہ نساء میں آ گیا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کے اندر اس بات کا امکان ہے اس نظام میں کہ کسی شخص کے پاس دولت جو ہے وہ جمع ہو اور اس کے وہ ریٹین ہو اور پھر وہ وراثت میں منتقل. یہ دو نظام ہیں اسلام کے. لیکن اس لیگل لیول پر جو میں نے لفظ استعمال کیا کنٹرول کیپیٹلزم، وہ کنٹرول کیا ہے در حقیقت، وہ ہے اس کو سمجھنے کی بات. اور اسی لیے ہمارے ہاں آج تک جو اس وقت جو بحث ہو رہی ہے تو عام طور پر تصور یہ بن گیا ہے کہ جیسے یہ سود کی حرمت کو خالص مذہبی مسئلہ ہے اور یہ کچھ کریڈٹسزم ہے اور بہت ہی ڈاگمیٹزم ہے اور یہ ایک فتوے کی شکل ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو انڈر لائن پرنسپل اس پر آپ غور کریں کہ جب آپ نے ایک فری اکانومی کا میدان کھول دیا، اب اس میں انٹرسٹ وہ شے ہے کہ جو ارتکاز دولت کا ذریعہ بنتا ہے. اسلام نے یہ کیا ہے کہ صرف سود کو ایک ہی ماسٹر سٹروک میں کہتا ہوں اس کو، کہ جو سرمایہ داری کی جڑ ہے وہ کاٹ دی ہے کہ سود کو ختم کر دیا. سود ہے کیا اصل میں؟ اس کو یوں سمجھیے کہ فرض کیجئے ایک شخص کے پاس کوئی ملازمت وہ کر رہا ہے، اس کو تنخواہ آ رہی ہے، سیونگ سے بات چلتی ہے ساری سود کی، سیونگ بینک اور سیونگ اسکیم اور ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ، سیونگ کے لفظ سے میں چل رہا ہوں. کوئی شخص کہیں ملازمت کر رہا ہے، اس کی تنخواہ ہے، اس میں سے وہ بچت کرتا ہے، یہ اس کا سرپلس ہے. اس سرپلس کے بارے میں اسلام کا پہلا حکم تو یہ ہے، سب سے اونچا حکم، یہ تمہارا تھا ہی نہیں، یہ تمہارے امتحان کے لیے دیا گیا تھا، اسے دے دو. دیکھیے اس کے لیے بھی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہیں کچھ میٹھے کی خواہش ہوئی، کوئی سویٹ ڈش کبھی کھانے کی، لیکن یہ کہ جو روزینہ ملتا تھا جو طے ہوا تھا بیت المال سے اس میں گنجائش نہیں تھی. کوئی ایک دو مواقع پر اپنی اہلیہ سے پوچھا کچھ ہے میٹھا؟ نہیں ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں کہ میں کچھ میٹھے کا بندوبست کر سکوں. لیکن انہیں احساس ہوا اللہ کی بندی کو کہ میرے شوہر کو یہ طلب ہوتی ہے، کسی طرح کاٹ کر کسی طریقے سے کمی کر کرا کے کچھ بچت کی اور وہ ایک سویٹ ڈش پیش کر دی. اب پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہ میں نے کچھ بچت کی تھی روزانہ. تو فرمایا اس کا مطلب ہے یہ سرپلس تھا، اتنا کم کر دو. اب اتنا جو ہے ہمارے روزینے میں سے کم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ثابت ہو گیا کہ اتنے سے کم پر ہم گزارا کر سکتے تھے. اسی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سرپلس آیا ہے، اب گویا کہ یہ اللہ انسان یہ سمجھے گا اگر ایمان کے اس لیول پر ہے، اس کو یقین ہے اللہ کا اور آخرت کا، کہ یہ تو پھر میرے پاس سرپلس جو ہے وللہ، یہ سلونا کا مادہ ینفقون وللہ. اچھا اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو دوسرا لیول یہ ہے کہ قرض حسنہ دے دو. تمہارے پاس بچت ہو گئی ہے، بچ گیا ہے، تمہارے کسی بھائی کو، آپ کے پاس تو ملازمت ہے، کسی بھائی کی شاید ملازمت بھی نہیں ہے، کوئی اور کام بھی نہیں ہے، یا کوئی وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے، قرض حسنہ دے دو تاکہ جیسے ہی اس کی گاڑی چل پڑے، اس کا کوئی دھندا جو ہے وہ شروع ہو جائے، تو اس میں سے وہ نکال کر تمہیں دے دے. اس پر کوئی جو ہے اضافہ تم قرض دو گے جب قرض حسنہ، اس میں کسی اضافے کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ سود بن جائے گا، وہ اپنی رقم واپس لے لینا. یہ گویا کہ اسپرچل اعتبار سے لوئر لیول ہے. اصل تو یہی تھا کہ دے ڈالو، دے دو، وَلْتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سود والی آیت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو بھی مقروض ہے تمہارا، اول تو اسے مہلت دو، اور مہلت کا آپ دے ہی دو، اس کو معافی کر دو، تو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے. تو میں اسی اعتبار سے چاہ رہا ہوں کہ دین کی تعلیم جو ہے اس کے مختلف لیولز آپ کے سامنے آ جائیں. پہلا یہ کہ دے دو، دوسرا یہ کہ قرض حسنہ، تیسرا لیول یہ ہے کہ تم کسی ایسے اپنے بھائی کو یہ رقم دے دو کہ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کاروبار کی اس کے اندر استعداد ہے، پیسہ نہیں ہے. اور یہ جو شکل ہے مضاربت، پیسہ تمہارا، کام وہ کرے گا، اس مضاربت میں اگر نفع ہو تو تقسیم کر لینا، نقصان ہو تو پورا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، اس کا کوئی تاوان اس مضارب پر، کام کرنے والے پر نہیں آئے گا. یہ ہے مضاربت، اور یہ لوئسٹ لیول ہے جس کی اسلام میں اجازت ہے. اس سے اگلا لیول نیچے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب میری رقم ہے، میں دے رہا ہوں، مجھے تو فکس پروفٹ لینا ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، آپ کو نفع ہو دگنے ہو جائیں، چوگنے ہو جائیں آپ کے، اور اگر آپ کا نقصان ہو وہ بھی آپ کو جھیلنا ہوگا، مجھے فکس پروفٹ ملنا چاہیے، میں رسک لینے کو تیار ہوں. یہ وہ شے ہے جس کا نام سود ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جس سے زیادہ حرام شے اسلام میں اور کوئی نہیں. عقیدے میں شرک، عمل میں سود. اس لیے کہ اگرچہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں وہ حدیث آپ کو سناؤں، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے، تو آخر ہمیں چاہے طبیعت جو ہے ابا کرتی ہے اس تمثیل پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے کہ الربا سبعون عقوبن، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. اے سروہا این کے ہر رجل امہ، اس کا سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اب اس سے کیلکولیشن کر لیجیے. باقی یہ کہ حضور نے لعنت فرمائی ہے ربا کے، آکلے ہی و منہ کے لے ہی و کاتبے ہی و شاہدے ہی، کاتب پر بھی، شہادت دینے والے پر بھی، سود دینے والے پر بھی، اور سود دینے والے پر بھی، سب پہ لعنت فرمائی ہے. یہ تو حدیث ہے، آپ نے آنکھ سنی. اس لیے کہ اس طرح کا معاملہ قرآن مجید میں، فاضلوا بحرب من اللہ و رسول، اب تیار ہو جاؤ، سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کرو. اس لیے کہ یہ سود جو ہے در حقیقت ارتکاز دولت کا ذریعہ بنتا ہے. اکانومی بھی ہو کریں، شراکت کا معاملہ کریں، مل جائیں، جمع ہو جائیں، محنت بھی مل کر کریں، سرمایہ بھی جمع کر لیں، کاروبار کریں، نفع و نقصان کے اندر شیئر کریں. شراکت کا میدان کھلا پڑا، ایک آدمی ہے، اپنا سرمایہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے، دو آدمی مل گئے، سرمایہ جمع کر لیا، محنت بھی جمع کر لی، 100 آدمی مل جائیں، 1000 مل جائیں، اپنی آزاد مرضی سے ملیں گے، وہ اپنی کوئی ایسوسیشن بنائے، کوئی شراکت کر لیں. شراکت 100% جائز، مل جل کر کام کیجئے، سرمایہ جمع کیجئے، محنت جمع کیجئے، ٹیلنٹ جمع کر لیجئے، کام کیجئے، اور جو بھی اس کی یافتوں سے تقسیم کر لیجئے. لیکن یہ کہ مضاربت کے پیسہ کسی کا ہو، کام کوئی اور کرے، اس میں یہ پروپوزیشن کہ فکس منافع لیا جائے، یہ حرام مطلق. ہاں اگر منافع ہو جائے تو تقسیم کر لیا جائے، یہ آخری حد ہے جو اسلام گوارا کرتا ہے. اور البتہ یہ کہ نقصان ہوگا تو پورا کا پورا مال والے پر جائے گا، اس لیے کہ مال والے کا مال سرپلس ہے. اگر اس کے پاس اتنا ہی مال ہوتا کہ وہ خود محنت کر سکتا تو وہ دوسرے کو دیتا تھی. وہ در حقیقت بچت ہے، سیونگ سے سارا کانسیپٹ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے وہ لفظ شروع میں استعمال کیا تھا. یہ تو ہے ہی تمہارا وہ سرپلس. اس سرپلس کا تو مصرف اول یہ تھا کہ یہ دے ڈالتے اللہ کی راہ میں، اتنی بلندی تک نہیں گئے تھے تو قرض حسنہ دیتے، اپنے بھائی کو کام چلانے دیتے اور اس سے اپنی اصل رقم واپس لیتے، کچھ بھی اس کے نفع میں سے حصہ نہ لیتے، محنت تو اس کی ہے ساری، لیکن یہ کہ کم ترین لیول یہ ہے کہ اگر نفع ہو جائے تو تم بھی کچھ حصہ کر لو اور اگر نقصان ہو تو پورا تم برداشت کرو. یہ ہے در حقیقت وہ کنٹرول کے جو اسلام نے اپلائی کیا ہے سود کی حرمت کے ذریعے سے، کہ جو کیپیٹلزم کے اندر باقی سارے عوامل جس کی وجہ سے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام وائبل ثابت ہوا ہے، کمیونزم کے مقابلے میں کامیاب رہا، وہ سارے یہاں موجود ہیں. صرف سود کا معاملہ ختم کر دیا، ادھر جوئے کا معاملہ ختم کر دیا، ان دونوں حدود کے اندر اندر ایک لمیٹڈ فارم میں پورے کیپیٹلسٹک جو بھی انیشیٹوز ہیں اور انسینٹیوز ہیں وہ موجود ہیں. پرسنل اونرشپ بھی ہے، وہ وراثت کا قانون بھی ہے، انسینٹیو بھی ہے، اور پھر اس کے اندر واقعہ یہ ہے کہ ہائر اینڈ فائر کا بھی پورا نظام ہونا چاہیے کہ آدمی کو اختیار ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، خامخواہ کے کنٹرولز جو ہیں وہ در حقیقت خرابی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. جہاں کنٹرولز آتے ہیں بلیک مارکیٹ اور جھوٹ اور دھوکا اور فریب، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ جو ہے طبع انسانی کی جو بھی کمزوریاں ہیں اس کے اعتبار سے اس پہلو سے دیکھا جائے تو اسلام نے ان دونوں نظاموں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اپنی وحدت اور اکائی کے اندر انکارپوریٹ کر لیا ہے. البتہ میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک وہ جو روحانی نظام ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ تو اس کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ایک پیسہ بھی اپنے پاس ریٹین نہیں کیا، کوئی وراثت نہیں چھوڑی. وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک روز فجر کی نماز کے فوراً بعد حضور سلام پھیرتے ہی صفوں کو پھلانگتے ہوئے آپ گئے ہیں بڑی عجلت کے اندر اور جا کر اپنے حجرے سے پھر واپس تشریف لائے ہیں تو لوگ حیران ہوئے کیا معاملہ ہے، کوئی خاص صورت تھی کوئی؟ تو پوچھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، رات کہیں سے کوئی سونے کی ڈلی آئی تھی اور رات گزر گئی، محمد کے گھر میں وہ سونے کی ڈلی رہی، مجھے نماز میں خیال آیا، اب میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے جا کر پہلے اسے نکال دیا ہے، کہیں وہ دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، تب میں یہاں آیا ہوں تمہارے پاس، ناٹ ٹو ریٹین اینی تھنگ. یہ چیز جو ہے حضور کی زندگی، اسی لیے میں اس کو ایک لطیفے کے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ حضور نے زندگی بھر زکات نہیں دی، حالانکہ زکات اسلام کا رکن ہے، لیکن زکات تو ہوتا ہے اکومولیشن پر، کچھ سرمایہ پاس ہو تو زکات ہوگی، کچھ 7 تولے سونا جمع ہوگا کہیں تو زکات ہوگی، کہیں 52 تولے چاندی جمع ہوگی تو زکات ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر زکات نہیں دی، اس لیے کہ آپ نے ریٹین کچھ نہیں کیا. اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ تھے جن کو فقراء صحابہ کہا جاتا ہے، ان میں سے حضرت ابو ذر جو ہے وہ بہت مشہور اور معروف ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اسی لیول پر زندگی گزاری، کوئی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا، کوئی درہم و دینار، سونا چاندی کی کوئی شکل نہیں، اس کو اس درجے، بلکہ ان کے اندر وہ جوش اور جذبہ اس حد تک پہنچا ہے، غیر متوازن کچھ ہوا، ایک حد اعتدال سے بڑھ گیا کہ انہوں نے تو اسے قانونی نظام بنانا چاہا، حالانکہ اصل بات یہی ہے کہ وہ روحانی نظام کی بات ہے، قانونی نظام کی بات نہیں. 7 تولے سونا ہوگا تو آپ زکات دیں گے نا، اس کا مطلب ہے 7 تولے سونا کسی کے پاس ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عبد الرحمان ابن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان کی جو وراثتیں تقسیم ہوئی ہیں تو ترازو میں تلتل کا سونا بٹا، اتنی زیادہ دولت جمع ہو گئی. اس کا خاص سبب یہ ہے کہ جو فتوحات اتنی تیزی سے ہوئی، مال غنیمت اتنا آیا مقدار کے اعتبار سے، اور وہ انہی میں تو تقسیم ہوتا تھا، کہاں جاتا تھا، تو وہ آپ ضائع کرنے کی چیزیں تو نہیں ہیں. لوگ زکات لے کر پھرتے تھے اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا تھا. تو یہ معاملات جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ نظام قانونی نہیں تھا، روحانی تھا. حضرت ابو ذر نے اسے قانون کے لیول پر لانا چاہا، یہ ان کے اپنی ایک شدت تھی جذبے کی، لیکن یہ کہ دونوں لیولز وہاں موجود تھے، وہ لوگ بھی تھے جو قانونی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، باقی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، انہوں نے ریٹین کیا ہے. اس جو اسپرچل لیول پر بعد میں ہمارے صوفیاء نے زندگی گزاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان میں سے ایک ایک کے ہاتھ پر نہ معلوم کتنے لوگ ایمان لائے ہیں. معین الدین اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 90,000 ہندو ایک شخص کے ہاتھ پر ایمان لایا، خود فاتح کرتے تھے اور جو آنے والے ہوتے تھے درگاہوں کے اندر لوگ ان کی خانقاہوں میں انہیں کھلاتے تھے. تو یہ لیول ہے اسلام کے اندر، اور یہ عام نہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ ہوں گے شاذ، لیکن یہ شاذ لوگ بھی در حقیقت پیس میکر بن جاتے ہیں معاشرے، اس لیے کہ ویلیوز معین ہوتی ہیں. جیسے ملکہ زبیدہ نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر کہا تھا ہارون الرشید سے، کوئی وہاں بڑے عالم بھی آئے ہوئے تھے حج پر، اور خلق خدا جو ہے ٹوٹ پڑ رہی تھی ان کی طرف، احترام ان کا ہو رہا ہے اور یہ خلیفہ وقت بھی ہیں اور بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کا وہ احترام نہیں. تو ملکہ زبیدہ نے کہا تھا کہ اصل بادشاہ تو وہ ہے تم کا، تمہاری بادشاہی جو ہے تمہارا احترام جبر کا ہے، اس کا احترام ہے جو لوگ دلوں سے کر رہے ہیں. تو یہ لوگ تھے کہ جو پھر ویلیوز بنانے والے تھے معاشرے کے اندر، کہ جس سے معاشرے کے اندر اقدار معین ہو جاتی تھی کہ کیا کیا چیز ہے جو قابل عزت ہے اور قابل احترام ہے. یہ نہیں کہ دولت چاہے حرام ذریعے سے آئی ہو لیکن اگر کسی کے پاس ڈھیروں دولت ہے تو اسے جھک کر سلام کیا جائے گا، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ ہیرون کا سمگلر ہے یا کسی اور شے کا جو ہے یہ وہ غلط کسی حرکت کا کرنے والا ہے، لیکن یہ کہ بارہ پیسہ ہے تو اس کو جھک کر سلام کیا جائے گا. اس کے بجائے ویلیوز وہ تھی کہ عزت اگر تھی معاشرے میں تو ان لوگوں کی. تو یہ چند لوگ بھی جو ہوتے ہیں یہ پیس میکرز کی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر ویلیوز کو برقرار رکھتے ہیں. باقی اصل نظام وہی ہے کہ اس کے اندر سوائے ایک سود کے باقی جدید جو کیپیٹلسٹک نظام ہے اس کے تقریباً تمام عوامل موجود ہیں. اور زکات کا معاملہ جو ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسائل خاص طور پر اس وقت جو ہمارا نظام ہے اور اس میں جو اسلامائزیشن کا لفظ استعمال کیا گیا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، جو کام زکات کے بارے میں ہوا تھا وہ بھی واقعتاً بہت ہی زیادہ اس زکات کو بدنام کرنے والا کام بھی ہوا ہے کہ صرف بینک ڈپازٹس کے اوپر زکات دی جائے، جس کے بارے میں بہرحال ان کے جو سیاسی مخالفین تھے انہیں تو یہ کہنا ہی تھا کہ یہ تو آپ نے سود کی نجاست میں سے کمیشن وصول کیا ہے، سود ہے اور اس میں سے آپ نے کچھ حصہ لے لیا ہے، اس کو کیسے آپ زکات کہیں گے. لیکن اس میں بھی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے آ جائے. زکات کے اعتبار سے مال کی دو قسمیں، اموال باطنہ اموال ظاہرہ. اموال باطنہ وہ ہے جو کسی شخص کے گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی زیور ہے، کوئی نقد ہے، اس نے کوئی برے وقت کے لیے کچھ چیز جو ہے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہے، یہ لیکن گھر کے اندر ہے. اس کے بارے میں خلافت راشدہ میں بھی اصول یہ تھا کہ اس کی زکات جبرن نہیں لی جائے گی اور ریاست نہیں لے گی، بلکہ اس شخص پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اس کا اپنا ایمان، اس کا اپنا دین کا جو تقاضا ہے وہ خود وہ زکات دے. اور اسی وہی یہی وہ زکات تھی کہ جس کو لوگ لے کر پھرتے تھے، ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے خلافت راشدہ میں تو زکات جو ہے وہ سرکاری طور پر جمع ہوتی تھی تو لے کر پھرنے کا کیا سوال. در حقیقت یہ وہی اموال باطنہ کی زکات ہوتی تھی جو کہ ریاست نہیں لے رہی، تو اپنے طور پر دے دو، چاہو تو حکومت کو بھی دے سکتے لیکن حکومت کے اپنے بیت المال جو ہے بھرے ہوئے ہیں اس اعتبار سے. لیکن دوسرے اموال جو ہے ظاہرہ، ان کی زکات جبرن اسلامی ریاست وصول کرتی اور وہ ہے اموال تجارت. وہ ہے جو اس زمانے کے اندر ان کی تجارت کا سب سے بڑا جو ہے آئٹم، وہ تو بھیڑے بکریاں پالتے تھے، ہزاروں بکریاں اور ہزاروں بھیڑوں کا گلا ہے، سینکڑوں اونٹوں کا گلا ہے، ریزنگ جو ہے ہوتی ہے ان کی، نسل کشی ہو رہی ہے. اس اعتبار سے اتنے اونٹ ہیں تو اس میں سے اتنے نکل جائیں گے زکات کے، اتنی بھیڑیں بکریاں ہیں اس میں سے اتنی زکات کی نکل آئیں گی. ہم والے تجارت، دکان میں اگر 10 لاکھ کا مال پڑا ہے 2.5% دے دیجیے. کارخانے میں، چونکہ کارخانہ اس وقت موجود نہیں تھا، اب اس کی شکل کیا ہوگی یہ ایک اجتہادی بات ہے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کارخانے کی زمین، اس کی عمارت، اس کی مشینری، اس کے ٹولز، چار چیزیں ایگزمپٹ. باقی جو سرمایہ اس میں گردش کر رہا ہے، خام مال پڑا ہے اور فنشڈ مال پڑا ہوا، اس کی ٹوٹل کی ملکیت پر 2.5%. یہ در حقیقت زکات کا معاملہ اگر ان دی رائٹ ارنسٹ نافذ ہو جائے تو جو میں اسکینڈینیوین سوشلزم کی بات کر رہا تھا وہ اس ملک میں آ سکتا ہے. اس لیے کہ پھر اتنا کچھ رقم جمع ہوگی کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے کی جا سکتی ہے، کہ یہ کم سے کم لیول ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اسے سر چھپانے کو چھت ہو، اس کے لیے اس کے پاس کپڑا موجود ہو، اسے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہو، اس کو اور اس کے بچوں کو. یہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا تھا اور جو ایک دفعہ قوم دیوانہ ہو گئی تھی، تو اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ شاید کوئی کافرانہ نعرہ، یہ نعرہ کافرانہ نہیں تھا، نعرہ ٹھیک تھا. یہ دوسری بات ہے کرنے والے کی نیت تھی یا نہیں تھی، اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ ایک جاگیردار تھا اور جاگیردار ہی ثابت ہوا، اس سے آگے وہ نکل نہیں سکا حضور حدود سے، لیکن بات بالکل صحیح تھی. اس لیے کہ اسلامی ریاست میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ یہ بات فرمائی تھی کہ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا دجلہ و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت. تو حیوانات کا معاملہ ہے، کہاں انسانوں کا معاملہ. تو یہ جو بنیادی کفالت ہے، اس میں واقعہ یہ ہے کہ اسکینڈینیوین سوشلزم اس وقت دنیا کی چوٹی پر وہ پہنچا ہے، وہاں ویلفیئر کا لیول انہوں نے اس درجے تک اونچا کر دیا ہے کہ ایک بلینئر جو ٹیکس پیئر ہے اور ایک وہ شخص کے جو ویلفیئر پر گزارا کر رہا ہے، دونوں کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کوئی دو اسکول ہے ہی نہیں، کوئی دو لیول ہے ہی نہیں، ایک ہی ہسپتال میں دونوں کا علاج ہوگا. ڈنمارک کی ملکہ صاحبہ کے پاس صرف دو چیزیں ہیں کہ جو عام شہریوں سے مختلف ہیں. ایک ہاسپٹل میں ان کا کمرہ ریزرو ہے، باقی کسی اور شہری کے لیے کمرہ ریزرو نہیں ہے، اس کے لیے کمرہ ریزرو. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے وہ ایک بجرا ہے جس پہ بیٹھ کر وہ سمندر کی سیر کر لیتی ہے، وہ ریزرو ہے اس کا. اللہ اللہ ہے. باقی جو عام شہری کا معاملہ ہے اس کا، جہاں علاج جو علاج ہو رہا ہے ملکہ کا، وہی علاج ہو رہا ہے کسی غریب سے غریب آدمی کا. یہ اسکینڈینیوین سوشلزم کے بارے میں یہ درست ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے ایک انتہا تک بات کو پہنچا دیا. اگرچہ اسلام کے نظام سے جب میں نے تقابل کیا تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اسکینڈینیوین سوشلزم بھی ایک معاملے میں حد سے تجاوز کر کے اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ چلنے والی شے نہیں. اس لیے کہ جب آپ ویلفیئر کے لیول کو اتنا اونچا لے جائیں گے تو وہ جو کام کرنے کی ارج ہے وہ کم پڑ جائے. ایک آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں چاہے زیادہ محنت نہ بھی کروں، میں ویلفیئر سے گزارا کروں، میرے بچے کی ایجوکیشن تو اعلیٰ ترین سطح پر ہو جائے گی اور میرا بچوں کا اور میرا علاج بھی اعلیٰ ترین ہو جائے گا. تو اب باقی تو رہ گیا دو وقت کے روٹی اور دو جوڑے کپڑے کے. اس کے لیے آدمی کتنی محنت کرے گا؟ وہ پھر محنت کرنے کا جذبہ مدھم پڑے گا. اور نمبر دو یہ کہ یہاں پر اسلام نے ایک نظام قائم رکھا ہے زکات اور صدقات کے بارے میں، اس کی اخلاقی تعلیم یہ کہ اس کو قبول مت کرو. دینے والوں سے کہا گیا لازمن دو، لیکن یہ کہ فرمایا گیا کہ اوساق الناس، یہ لوگوں کے میل کچیل ہیں، تم اس کے اوپر گزارا نہ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، کما کر کھاؤ. الکاسب و حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کر کھانے والا حبیب اللہ. یہ واقعہ جو ہم نے کبھی بچپن میں پڑھا تھا اس میں تو چونکہ حضور کا ذکر نہیں تھا موجود، وہ انگریزی دور تھا، لیکن یہ کہانی در حقیقت حضور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا کہ حضور مجھے کچھ دلوائیے صدقے میں سے، خیرات میں سے، میں غریب ہوں. فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، بس ایک شخص چادر ہے اور ایک کوئی وہ کٹورا ہے، کوئی ایک دو چیزیں بتائیں، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے میرے. فرمایا لے آؤ. وہی نیلام کرایا، جو پیسے نکلے فرمایا کہ اس میں سے آدھا تو جاؤ اپنے گھر والوں کو دے آؤ، آج کا ان کا راشن، اور آدھے سے جا کر وہ ایک وہ کلہاڑی کا دستہ خرید لاؤ. وہ کلہاڑی کا پھل جو ہے وہ خرید کر لایا، حضور نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا اور اب فرمایا جاؤ جنگل کے اندر اور جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور کھاؤ. کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، بہت خوشحال تھا. یہ صدقہ اور خیرات تمہاری غیرت کے منافی ہے کہ تم اسے قبول کرو. یہ جذبہ برقرار رکھا جائے تو پھر یہ کہ معاملہ جو ہے وہ ایک سسٹین کر سکے گا اپنے آپ کو. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی زیادہ دیر تک چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ ویسٹ کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے، یہ چونکہ ریجنل وارز کا معاملہ چلتا رہا اور اسلحہ کی کمائی سے یہ ان کی اکانومیز جو ہے یہ سسٹین ہوتی رہی ہے، ورنہ یہ کہ واقعتاً یہ صورتحال جو ہے اس کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بہت ساؤنڈ لیول کے اوپر ان کی اکانومیز کھڑی ہوئی. بہرحال اسلام نے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ نظام دیا ہے. اس کے علاوہ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں اور وہ ہے جاگیرداری کے بارے میں. زمینداری کے بارے میں زمین کی بھی دو کیٹیگریز ہیں اسلام فقہ اسلامی کے لیے. ایک وہ زمینیں کہ جن کے مالک خود اسلام لے آئے بغیر لڑے بھیڑے، وہ فتح نہیں کیے گئے بلکہ وہ خود ایمان لے آئے، ان کی زمینیں ان کی ملکیت میں رہیں اور وہ عشری کہلاتی ہیں. ان سے کل پیداوار پر 10% یا 5% لیا جائے گا. 10% اگر بارانی ہے زمین، کہ آسمان ہی سے بارش آ رہی ہے، اسی سے فصل ہو رہی ہے، انہیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑا پانی کے لیے، آبپاشی کے لیے. لیکن اگر کہیں آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو پھر 5%، 20واں حصہ، نصف عشر. یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں. لیکن جو زمینیں کسی بھی وقت بزور شمشیر فتح ہوئی ہیں، وہ زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے بیت المال کی اجتماعی ملکیت. اسی لیے ان کے لیے نام ہے خراجی زمین. عشری زمین، خراجی زمین، یہ دو کیٹیگریز ہیں. جیسے زکات کے اعتبار سے اموال باطنہ، اموال ظاہرہ، دو کیٹیگریز ہو گئے، اسی طریقے سے زمین کے اعتبار سے یہ زمین عشری اور زمین خراجی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، دور خلافت میں، جب عراق، شام، ایران فتح ہو گئے، اب ایک مسئلہ پیدا ہوا. اس لیے کہ سمجھا یہ گیا کہ یہ مال غنیمت ہے، پورے ملک فتح کر لیا گیا، مال غنیمت ہے. اور مال غنیمت کا قانون سورہ انفال میں ہے کہ اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ تو ہے بیت المال کا، اور چار حصے بقیہ مجاہدین جو اس جنگ میں شریک تھے وہ ان کو دیے جائیں گے، ان کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے. جو پیدل ہے اسے اکیلا حصہ، جو سوار ہے اس کو دوہرا حصہ، اس لیے کہ سواری کو بھی وہ خود مینٹین کرتے تھے، کوئی وہ راشنگ کا وہ نظام نہیں تھا جو آج کل ہے، بلکہ یہ کہ جو گھوڑ سوار ہے وہ اپنے گھوڑے کو مینٹین خود کرتا تھا، اس کے چارے کا بندوبست خود کرتا تھا، لہذا اس کو مال غنیمت میں سے دوہرا حصہ، اور جو پیدل ہے اسے اکیلا حصہ. اب وہ صحابہ کرام جنہوں نے یہ ملک فتح کیے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ زمینیں ہمیں تقسیم کر دیجیے آپ. اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کا جو سب سے بڑا جاگیردارانہ نظام ہے وہ اسلام کے ذریعے سے دنیا میں آتا. حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. بڑی بحث چلی ہے اس پر. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اموال فے شمار ہوں گے. اموال فے کا حکم ہے قرآن مجید میں سورہ حشر میں 28ویں پاری کے شروع، وہ کل کے کل بیت المال کے ہوتے ہیں. اور اس پر بڑی ڈسکشن ہوئی، بالآخر اجماع ہو گیا، اور اجماع جو ہے خلافت راشدہ کا وہ گویا کہ بائنڈنگ ہے ہمیشہ کے لیے. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامو مضبوط. اور وہ اجماع یہ ہے کہ جو زمینیں، جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے، اس کی زمینیں خراجی ہیں، کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، اور جو بھی ان میں کام کرے گا، جو ہل چلائے گا، جو کاشت کرے گا، وہ براہ راست خراج دے گا بیت المال کو. نو انٹروینگ ایبسنٹی لینڈ لارڈ، نو انٹروینگ جاگیردار، کوئی نہیں. یہ نظام تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نافذ کیا. بعد میں جب ہمارے ہاں ملوکیت آ گئی، اب ملوکیت کا لازمہ ہے جاگیرداری، جاگیریں دینی شروع کر دی اسی میں سے. وہی نظام ہے جو ہمارے ہاں چلا آ رہا تھا انگریزوں کے آنے سے پہلے، اس میں مزید اضافہ کیا انگریزوں نے جاگیریں دی، جنہوں نے ان کی خدمتیں کی ہیں، جنہوں نے ان کی مدد کی ہے، ان کی حکومت کو استحکام دیا ہے، جو پھر ان کی تنخواہیں لے کر جا کر کعبے پر گولیاں چلاتے رہے ہیں، ظاہر بات ہے انہیں جاگیریں دینی تھی. وہ جاگیرداری اور زیادہ کمپاؤنڈ ہو کر اس ملک کے اندر جو ہے، جو پاکستان بنا ہے، تو وہ نظام اس وقت قائم. اس میں بھی در حقیقت اسلامائزیشن اگر ہوگی تو وہ اس لحاظ سے ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوریجنل جو اجتہاد ہے اس کو سامنے رکھ کر قرار دیا جائے، یہاں کسی کی کوئی زمین نہیں، نیا بندوبست کرو، کاشتکار کو زمین دو، 12 ایکڑ دو، ایک مربع دو جو کاشت کرنے والا ہے، اور اس کا جو ہے براہ راست 50% ہو، وہ براہ راست جائے گا خزانے کے اندر، اور یہ اسلامی ریاست کی ریونیو کا اتنا بڑا سورس بن جائے گا کہ بہت سے لانتی اور جو آرٹیفیشل قسم کے ہمارے ہاں ٹیکس نافذ کر دیے گئے ہیں ان کی ضرورت نہیں. اس وقت وہ سب جا رہا ہے جاگیرداروں کے گھروں میں اور ان کی عیاشیوں میں اور ان کے جو بھی اللے تللے ہیں اس کے اندر وہ سارے وسائل جا رہے ہیں، اور وہی جاگیردار بائی اینڈ لارج اب انڈسٹریلسٹ بھی بن چکا ہے. اسی جاگیردار کی اولاد جو ہے وہ بہترین تعلیم حاصل کر کے آ کے سول سروسز کے اندر بھی، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ وہاں بھی آ کر سر پر سوار ہو گئے. تو در حقیقت اسلامائزیشن جو ہے یہاں کی اکانومی کی، وہ صرف کسی ایک پہلو نہیں، بلکہ اس کو تو جب تک ہمہ جہتی ہم نہیں لیں گے اور اس پورے کے پورے نظام کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک اس کی برکات ظاہر نہیں ہو سکتی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں جو ہیں فنڈامنٹل اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے اعتبار سے، اور معلوم ہوا اس کے پس منظر میں کہ ہمارا اس وقت کا نظام وہ تو کسی بھی پہلو سے جس کو کہتے ہیں کہ کوئی کل اس کی سیدھی نہیں، یہ سارا کا سارا غیر اسلامی ہے. پورا ہمارا جو مالیاتی نظام ہے وہ سود اس کے اندر تانے بانے کی طرح ہے، ہمارا جو پورا زرعی نظام ہے وہ جاگیرداری زمینداری اس کی بنیاد پر قائم ہے. ان دونوں کے اندر کوئی فنڈامنٹل چینج تو بغیر کسی ٹوٹل ریولیوشن کے ممکن نہیں. البتہ جو پروسیس چل رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریگمیٹک بھی ہونا چاہیے، ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو چل رہا ہے اس کی ہم بالکل نگیشن کر دیں. جو ہو رہا ہے چلیے تدریجن ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اگرچہ اس کا کوئی فوری نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ فوری کے آج تک نہیں نکلا، 40 برس سے اوپر آ گئے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. یہ ماننا پڑے گا کہ اس 20ویں صدی کے وسط میں کسی ملک کے 10 کروڑ باشندوں کی ایک قوم، اور اس کی یہ زبان تھی دستوری زبان، دستوسا اسمبلی، اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے گویا کہ قرارداد مقاصد کی شکل میں کہ حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار ذاتی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کا ڈیلیگیٹڈ ہے اور ہم اللہ ہی کے معین کردہ حدود کے اندر اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ گویا کہ کلمہ طیبہ ہے کسی قوم کی زبان سے. یہ ایک بڑا بہت بڑی اچیومنٹ تھی جن کے ذریعے سے ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے. خاص طور پر ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی نے اس وقت اس کے لیے بڑی مہم چلائی تھی، اور دوسرے یہ کہ اندر جو کچھ لوگ تھے ان میں سے خاص طور پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو رول تھا فیصلہ کن ثابت ہوا جب انہوں نے یہ دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم لوگ بات نہیں کرو گے اسے تو میں باہر جا کر مستعفی ہو کر جا کر کہوں گا کہ مسلم لیگ نے دھوکہ کیا ہم سے، جو اسلام کے نام پر پاکستان بنایا ہے، یہ اس رخ پر جانا ہی نہیں چاہیے. بہرحال یہ بریک تھرو تھا. دوسرا بریک تھرو اگر ہوا اس لیے کہ اس کے بعد سے لے کر ضیاء الحق صاحب کے دور تک کوئی اب پیش قدمی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈیالوجی کاؤنسل بنائی گئی، لیکن آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوئے، اس کی ساری رپورٹیں آ کر وزارت قانون میں پائل اپ ہوتی چلی گئی، کسی نے ان کو کھول کر بھی نہیں دیکھا. وہ صرف ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کا درجہ اس کا تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی بائنڈنگ نیچر ان کی تھی نہیں. وہ سفارشات ہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے، سمجھے نہ سمجھے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں. ایک شک ہمارے ہاں ہمیشہ دستور میں رہی ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لیکن یہ آپریٹو کلاوز میں نہیں تھی، یہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی، وہ بھی بیکار. اس لیے کہ ڈائریکٹو پرنسپلز کی بنیاد پر آپ عدالت کا کنڈا نہیں کھٹکھٹا سکتے. آپریٹو تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ڈائریکٹو پرنسپلز ہے مستقبل کے لیے ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر آپ کہیں عدالت سے چارہ جوئی نہیں کر سکتے. ضیاء الحق صاحب نے آ کر پہلی مرتبہ اس میں پیش قدمی کی. وہ پیش قدمی ایک اس اعتبار سے کہ قرارداد مقاصد کو دستور میں لے آئے، اب وہ اس کا پریمبل نہیں ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. دوسرے اس اعتبار سے کہ اس کو جزوی طور پر انہوں نے نافذ کیا، اور وہ یہ شریعت کورٹوں کا نظام کہ شریعت کورٹیں قائم کی جا رہی ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی شہری ان کے سامنے لائے کوئی معاملہ یا سو و موٹو، یہ خود کسی بھی قانون کو ایگزامن کرنا چاہے تو یہ فیصلہ دے سکتی ہے یہ عدالت کہ فلاں فلاں قانون کلی یا جزوی طور پر شریعت کے منافی، اور پھر نوٹس دیا جائے گا، اتنے عرصے کی مہلت دی جائے گی. اگر وہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو، اگر کوئی وہ صوبائی مسئلہ ہے تو صوبائی حکومت کو، کہ اس کی جگہ پر آلٹرنیٹ لیجسلیشن جو ہے فلاں مدت کے اندر اندر کر لو، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ قانون جو ہے کالعدم ہو جائے. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے یہ سب کچھ کر کے دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں جو ہیں اس کو ڈال دی. نہ وہ آئلی قوانین پر بات کر سکتی تھی، نہ مالی قوانین پر بات کر سکتی تھی، اور نہ ہی دستور پر، اور نہ ہی عدالتی قوانین پر. لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ یہ ایک جو ہے بیڑی اس کی ہتکڑی کھل گئی ہے، اس سے جو ہلچل اس وقت ہو رہی ہے. تو میں اصل میں یہاں آنے سے ایک دن پہلے ہی ایک صاحب ہے محمد اکرم خان صاحب کے، جو اس کمیٹی میں بھی شامل ہے کہ جو ابھی نفاذ شریعت ایکٹ جو نام نہاد پاس کیا گیا تھا، اس میں جو اسلامائزیشن آف اکانومی کی کمیٹی ہے اس میں وہ شامل ہے. ان کا ایک پیپر میں لانا چاہتا تھا یہاں، لیکن یہ کہ وہ میں بھول آیا ہوں، میں لا نہیں سکا. انہوں نے مرتب کیا ہے، اور واقعہ یہ کہ اس کو پڑھ کر میری آنکھیں کھل گئی کہ ایک طرف یہ لوگ سیاسی اعتبار سے جو کچھ یہ آصف احمد علی صاحب اس وقت کہتے پھر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. آلٹرنیٹ پروپوزل بے شمار دی گئی، لیکن سنجیدگی سے آج تک غور ہی نہیں. چنانچہ ایک تو پورا کا پورا جو آئیڈیالوجی کاؤنسل کی طرف سے آلٹرنیٹ پروپوزل تھی اس کا، وہ تو بلکہ آج کل جو ہے یہ علماء کے اندر سرکولیٹ بھی کر رہی ہیں وہ، اور وہ بند کر کے رکھی ہوئی تھی. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں چونکہ میں دو مہینے کچھ ان کے گڈ بکس میں رہا ہوں، اور بعد میں نے استعفیٰ دے دیا تھا شورا میں جب میں گیا ہوں، میں نے ان سے کہہ کر یہ بینکنگ پر جو رپورٹ سے ریلیز کرائی، ورنہ وہ تو کانفیڈینشل ڈاکومنٹ تھا کہ شاید تو ہونا درکنار، کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا، اس کو ہوا تک نہیں رکھ سکتی. میں نے کہا اس پر قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے، آپ اسے دبا کر کیوں بیٹھے ہوئے، اس پر قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے، قوم کے اتنے سمجھدار ذہین لوگوں نے بیٹھ کر اپنی صلاحیتیں جمع کی ہیں، اس کو پبلک پر تو لائیے، ورنہ یہ بیچارے تنزیل الرحمان صاحب یہ اس وقت جو ہے آئیڈیالوجی کاؤنسل میں تھے، بے بس تھے بالکل. میں نے جب سپورٹ کیا ہے اور پھر ضیاء الحق صاحب نے مانا کہ اچھا اس کو شائع کر دیا جائے، ورنہ شائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن یہ کہ کام بہت ہوا ہے، اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت سے ممالک کے اندر، کیونکہ یہ جو ایک اسلام کے ریوائول کی اس وقت تحریک ہے، یہ نہ سمجھیے کہ صرف ہمارے ملک میں ہے، یہ ایک ورلڈ وائڈ فینومینن، اور یہ فینومینن اتنا گمبھیر ہے کہ ویسٹ جو ہے خطرہ محسوس کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نکسن نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے تو اب مسلم فنڈامنٹلزم سے ہے، اور ساری پالیسی جو ہے امریکہ کی، اس کے جو بنیادی جو اس وقت پرنسپلز ہیں اصول، ان میں سے یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس فنڈامنٹلزم جو ہے اس کی ٹائٹ کو روکا جائے. تو یہ آخر کوئی شے ہے جس کا ایک مظہر ہمارے سامنے الجزائر میں آ گیا ہے؟ وہ جذبہ ہے, جوش ہے, اور بہت سے اسکالرس ہیں اس وقت پورے مسلم ورلڈ میں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے. اب اگر ان کی نیت ہوتی تو اتنے مہینے گزر چکے اس فیصلے کو, ان تمام اسکالرس کو بلاتے, جمع کرتے کہ بیٹھ لو بھائی, بیٹھ کر کوئی اپنا سارا ایگریڈ جو ہے کوئی فارمولا ہمارے سامنے پیش کرو جس کو ہم لے کر چلے. دھیلے کا کام نہیں ہوا, کوئی نیت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ سارا کام جب تک کہ ٹوٹل ڈٹرمینیشن نہ ہو, ایک تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں ٹوٹل ریولوشن کے بغیر تو ایک پورا نظام بدلنا تقریباً ناممکن, خاص طور پہ زمینداری کا نظام کون بدلے گا؟ چلیے کچھ نہ کچھ بینکنگ میں اصلاح کر بھی دیں یہ, اس لیے کہ اتنا پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے, یہ جاگیرداری کا مسئلہ. اس بھیڑوں کے چھتے میں کون ہاتھ ڈالے گا؟ نہ تو بے نظیر ڈال سکے, نہ بے نظیر کا باپ ڈال سکا, نہ ضیاء الحق صاحب ڈال سکے, اس لیے کہ جو بھی ہے یہی لوگ ہیں. سیاسی تو قوتیں جو ہے اس ملک کی یہی ہیں, اور یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کے مفادات کے اوپر کوئی آنچ آئے. اس کے لیے ایک بڑی ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے, اور وہ ڈٹرمینیشن ہمارے پوری اکانومی کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے. مثلا انہوں نے جو پیپر لکھا ہے اس کے اندر ایک بہت اہم بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو کوششیں شروع میں کی گئی تھی, جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں کچھ شروع میں کوششیں ہوئی ہیں لیکن وہ سب ناکام ہو گئی, ریورس ہو گئی. اس لیے ہو گئی کہ آپ نے سودی کھاتا بھی کھلا رکھا. اگر آپ سودی کھاتا بند کر دیتے اور کوئی دوسرا چینل ہوتا ہی نہ, آخر سرمایہ کیا کرے گا؟ سرمایہ گھر میں نہیں رکھا رہے گا. سرمایہ گھر میں رکھا رہتا تو پگھلتا ہے برف کی طرح. اٹ ہیز ٹو کم ان ٹو پلے. یہ جب تک کہ ایکٹیو نہیں ہوگا یہ تو گویا کہ سوسائڈ ہے. سرمایہ کے لیے انیکٹیو ہو جانا خودکشی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک چینل کھلا ہوا رکھا ہے جس میں کہ سرمایہ کو ایک گارنٹی ملتی ہے کہ رسک نہیں ہے, تو وہ رسکی راستے میں بھی کیوں جائے گا؟ جہاں تھوڑا سا بھی رسک ہے اس راستے کو اختیار نہیں کرے گا. آپ ایک کو ٹوٹلی اسٹاپ کیجئے, لازمن جانا ہے. آپ دریا کا راستہ جو ہے اگر ایک طرف سے بند کریں گے, دریا کے لیے بہاؤ جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا ہے. تو پھر دیر سے وہ راستے نکلتے چلے آئیں گے. اور اس کے اوپر کام ہو چکا, جیسے ابھی یہاں پر ایک کتاب بھی آپ کو شاید نظر آ رہی ہو, شیخ محمود احمد صاحب نے بھی ایک مکمل ماڈل دیا ہے. اب یہ چونکہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی نظام ہے, یہ ہم مانتے ہیں, پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی تہذیب ہے, بے خدا تہذیب ہے. تہذیب پوری وہی مغرب کی تہذیب ہے اس وقت جو پوری دنیا میں چھائی ہوئی, وہی ان کا نظام ہے. ایک نظام چیلنج کرنے کے لیے اٹھا تھا, وہ زمین بوس ہو چکا. لہذا اس وقت ان کے ہاں تو بڑا یوفوریا ہے اور بڑا جشن من رہا ہے, اور بڑا, بلکہ مجھے ابھی ایک صاحب نے بتایا ہے کہ جو یہ امریکن ایئر فورس کے چیف آئے تھے وہ تو بڑے کھلے الفاظ میں دھمکی دے گئے ہیں. یہ الفاظ انہوں نے یہاں کہے ہیں. ایک کورس جو چل رہا ہے پائلٹس کا ہمارا, اس میں ایک پارٹیسپینٹ نے مجھے بتایا, انہوں نے صاحب کہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت مست ہاتھی کے مانند ہے, اس کے راستے میں جو آئے گا وہ کچلا جائے گا. سیدھی سیدھی بات. تو وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہوا کہ ایک ہی رائیول تھا, وہ تو ختم ہو گیا, سر پر سجود ہے, بلکہ یہ کہ کل عدم ہی ہو گیا تقریباً. اس لیے ان کا نشہ ہے. اس میں کوئی دوسرا نظام لانا آسان کام نہیں, اٹس ناٹ این ایزی جاب. بڑی ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے, لیکن ڈٹرمینیشن ہو تو راستے موجود ہیں. پارٹنرشپ کی بنیاد پر, اور اس میں جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ صاحب بینک اگر جو ہے پارٹنرشپ کی بنیاد پر انویسٹ کرے گا, حساب کتاب کیسے دیکھے گا, وہ لوگ تو جو ہے اپنا اس کا نفع شوج نہیں کریں گے. اس کے بھی انتظامات سرکاری سطح کے اوپر. اب اگر آپ یہ کہیں ساری قوم بے ایمان ہے, حکومت بھی بے ایمان ہے, تو ٹھیک ہے, پھر بے ایمانی ہی کا ماحول ہے, تو جو بھی نجاست والی معیشت چل رہی ہے وہی چلے گی. لیکن اگر ہمیں درست کرنا ہے, دو چار بھی اگر ٹیسٹ آڈٹس ہو جائیں اور ان کے اندر بات ثابت ہو جائے کہ یہ کام یہاں پہ غلط کیا گیا ہے, اور سخت سزائیں دی جائیں, سب سیدھے ہو جائیں گے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک راستہ بالکل بند ہے تو لوگوں کو بھی پتا چلے گا نا کہ پیسہ نہیں ملے گا تو کام کیسے کریں گے. اور ایک مرتبہ اگر ہم نے بےمانی کر لی اور بینک کا پیسہ یا کسی کا پیسہ ہم نے کھا لیا, تو آگے کون ہمیں پیسہ دے گا؟ یہ تو کاروبار تو چلتا ہے ساتھ پر, نیک نامی کے اوپر, ہر کاروباری کو یہ معلوم ہے. تو یہ چیزیں صرف یہ ہے کہ ایک پٹڑی سے اتار کر دوسری پٹڑی پر چڑھانے کی جو مشکل ہے, اس کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دقت نہ آئے, کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی مشکل نہ آئے. اس کے لیے ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کرے کہ ہم اس ملک کو اس نئے نظام کے لیے تجربہ گاہ بنا سکیں, یہ تجربہ گاہ نہیں ہوگی, لائٹ ہاؤس بن جائے گا پوری دنیا کے لیے. اور یہی واحد جسٹیفیکیشن پاکستان کی تھی کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ موجودہ دنیا میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ اور اس کی ایک مثال پیش کر سکے. اور علامہ اقبال نے 1937 کے اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ میں ڈیسٹنی سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ ڈیسٹنی معلوم ہو رہی ہے، یہ تقدیر نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصوں میں ایک آزاد مسلمان ملک قائم ہوگا، اور اگر یہ ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات جن پر دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر اصل تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر، یہ دور ملوکیت نے جاگیرداری، زمینداری، سرمایہ داری، یہ سارے نظام قائم کر دیے بادشاہت کے دور میں آ کر، ہمارے لیے آئیڈیل وہ خلافت راستہ کا نظام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اس میں سب سے زیادہ نمایاں ہے، اس اعتبار سے وہ ورکیبل ہے، اور اگر ہم یہ کر گزریں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہمارا پوری نوع انسانی پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا، ایک اعتبار سے ہمارا فرض ہے امت محمد ہونے کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کی گواہی دیں اس نظام کی، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی جو اللہ نے حضور کے ذریعے سے ہمیں دیا، یہ تو ہے فرض کا معاملہ، اگر نہیں کرتے تو گویا کہ ہم اپنے فرض کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں مجرم ہیں، لیکن نوع انسانی پر بہت بڑا احسان ہوگا کہ انسان تو پھر تلاش میں جائے گا، اب پھر ٹھوکرے کھائے گا کہیں، پھر رد عمل کی کیا شکل بنتی ہے، اگر اسکینڈینیوین سوشلزم بھی فیل ہو جاتا ہے پھر انسان کہاں جائے گا، پھر ہو سکتا ہے بالکل ننگا کیپیٹلزم دوبارہ سامنے آ جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری نوع انسانی کی بدبختی اور بدقسمتی ہوگی، لیکن یہ کہ وہ نظام ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم اب ان دی رائٹ ارنس نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ کوئی آثار نہیں ہے اس وقت حکومت کی سطح پر، کوئی کوشش اس نہج پہ نہیں ہو رہی ہے کہ اس متبادل نظام کی تلاش کے لیے کوئی جدوجہد ہو رہی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے برعکس یہ کہ شکوک و شبہات اور ہب ڈیم جو ہے اس کے لیے پیسہ نہیں ملے گا اور فلاں کے لیے پیسہ نہیں ملے گا اور باہر سے پیسہ نہیں ملے گا، بعض اعتبارات سے تو واقعہ ہے کہ باہر سے پیسہ نہ ملے تو شاید وہ ہمارے لیے خوش قسمتی کا ایک ذریعہ بن جائے، ہماری آرٹیفیشل اکانومی جس میں کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے وہ اس کو اگر کوئی بہتری کی شکل بن جائے، ورنہ یہ کہ باہر سے بھی پارٹنرشپ کے اوپر، پچھلی مرتبہ جب میں یہاں آیا ایک ساتھ سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک پارٹی تھی جس کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوئی 1.5% تک پر وہ آ گئے تھے کہ اس پر بھی وہ یہاں پر انویسٹ کرنے کو تیار تھے کوئی باہر کی فرم، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم یہ طے کرتے کہ ہمارے یہاں سودی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی پارٹنرشپ بیسس پر باہر کے لوگ آ سکتے، بس بشرطے کہ ہم یہاں پہ کچھ اپنی صاف بھی کر لیں، بےمانیاں نہ ہو، معاملہ درست ہو اور فیئر ڈیلنگ ہو، تو کیوں نہیں لوگ آئیں گے کہ وہ پارٹنر بجائے اس کے کہ وہ 10-12% لیں اگر ان کو اس کے اندر دفاع جو ہے اس سے زائد ملتا نظر آتا ہو تو وہ کیوں نہیں لیں گے، بہرحال جہاں تک اپلائیڈ فارم کا تعلق ہے اور اپلائیڈ اسپیکٹ جو ہے ان ایشوز کا، میں اس پر کوئی اسپیشلسٹ ہونے کا مدعی نہیں ہوں، وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں صرف اصولی باتیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ چونکہ میرا عنوان یہی تھا موجودہ اقتصادی نظام اور اسلام، اس کے حوالے سے جو بھی میرے سامنے باتیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں، باقی یہ اپلائیڈ پہلو اس کا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے پوری پوری زندگیاں بسر کی ہیں، فائنینس کا فائنینسنگ جو ہے لانگ ٹرم فائنینسنگ ہے، اس کے اپنے پرابلمس ہیں، اس کے اپنے کیا مسائل ہیں، لیکن میں آپ سے صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ ایشوز ایسے نہیں ہے کہ ان پر لوگوں نے کام نہ کیا ہو، لیکن یہ کہ کام ہوا ہے، اب ان کو جمع کرنا اور ان سے پھر ایک نظام کو چلانے کی کوشش کرنا، جب بھی کوئی نیا نظام چلے گا کوئی اس کے اندر خامی نظر آئے گی، کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی نظر آئے گی، تو کوئی بھی 100% جو ہے مکمل نظام دنیا میں اول دن سے رائج نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ڈٹرمینیشن ہے چلیں گے، اس کے اندر سیلف ریکٹیفیکیشن کے پروسیس جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن بہرحال یہ سود کے معاملے کو ایلیمینیٹ کرنا یہ ہمارے دین اور ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اسی جو سود کا نظام، سود کا متبادل ہے، اس کے ضمن میں جو کچھ میں عرض کر سکتا تھا میں عرض کر چکا ہوں۔ انشورنس کا نظام، کاروبار جائز ہے یا ناجائز، اصل میں انشورنس جو ہے وہ کسی ایک پروپوزیشن کا نام نہیں ہے، ایک میوچول انشورنس ہوتی ہے جس کے بارے میں اکثر و بیشتر رائے یہی ہے کہ اس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہے، لیکن ان تفاصیل میں جانے کا اس وقت میرے لیے موقع نہیں ہے اور نہ میرا یہ سبجیکٹ ہے۔ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ موجودہ حکومت کا تمام معاشی نظام غیر شرعی ہے، تو کیا ہم تمام حکومت کے ٹیکس بچانا تاکہ یہ غیر شرعی حکومت فیل ہو جائے جہاد کا ثواب ہوگا؟ ایک بات ذرا اور بھی بتا دوں، وہ دوسری بات بھی سامنے رکھ کے پھر اس کو بیلنس کر لیجئے گا، میرے نزدیک اس ماحول میں سانس لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ آپ اپنے تن من دھن کی ساری صلاحیتیں اس نظام کو بدلنے میں لگا رہے ہیں. اپنے اوپر یہ فتویٰ لاگو کر لیجئے، پھر حکومت پر جو چاہے فتویٰ لگا لیں. فٹری، نامی بانڈ، ریفل وغیرہ کے بارے میں شریعت اسلامی کے احکام کیا ہیں، سٹے بازی، یہ تو میری گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلا رہ گیا، اور اچھا ہوا کہ یہ اس کی طرف توجہ دلا دی گئی. جوا جو ہے چونکہ وہ کوئی اسی معاشی نظام کا انٹیگرل پارٹ نہیں، اس لیے میں نے اپنی اس گفتگو میں میرے اس ذہن ادھر جو ہے منتقل نہیں ہوا. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید نے اس کو بریکٹ کیا ہے شراب کے ساتھ. سورہ بقرہ میں بھی آیا یا سلون کال خبر ولبیس، یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. پھر جب آیا ہے سورہ مائدہ میں تو وہاں پر بھی انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، یہ رجس من عمل الشیطان ہے، اس سے بچو، باز رہو. اور انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنیاں بغض پیدا کر دے. تو تین جگہ پر یہ بریکٹ کیا گیا ہے شراب کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت دونوں کا انڈر لائن جو ہے معاملہ وہ مشترک ہے. شراب بھی حقائق سے گریز اور محنت سے گریز کا راستہ ہے. میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا، اور ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. آپ حقائق کو فیس کیجئے، بھاگتے کیوں نہیں؟ شراب بھی در حقیقت فرار اور گریز ہے، اور جوا بھی محنت سے گریز ہے، داؤ لگا کر کمانا، چانس پر کمانا. اسلام نے سارا زور دیا محنت پر. میں نے مزاربت میں آپ کو بتایا محنت کو پروٹیکشن دی. مال والا جو ہے سارا نقصان وہ برداشت کرے گا، اور محنت جس نے کی ہے اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں آئے گا. محنت پر زور. القاسم و حبیب اللہ، محنت کرو، کماؤ، صدقہ اور خیرات بھی قبول نہ کرو، یہ تمہاری غیرت کے منافی ہے. الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے جو نیچے ہوتا ہے. یہ ساری تعلیمات جو ہے وہ ہے کہ محنت کرو. اور یہ جوا جو ہے در حقیقت یہ بھی وہی راستہ ہے، اور اسی میں شراب میں بھی اور جوئے میں بھی. جواری بھی جس طریقے سے لڑتے ہیں پھر آپس میں، اس لیے کہ ان کو نظر آتا ہے آپ نے کسی سے کاروبار کیا ہے، اس نے کاروبار میں آپ سے کچھ کمایا ہے، آپ گرج نہیں کرتے، اس نے محنت کی ہے، اس نے جدوجہد کی ہے، اس نے سودا کیا تھا، اس میں اس کو کمائی ہو گئی. لیکن یہ کہ جہاں محض چانس سے کچھ آدمی لے جاتا ہے تو اس پر یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ آدمی سفر کرے گا، پانچویں دفعہ جو ہے پھر اس کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوتا ہے، اور وہ مشتعل ہو کر لڑنے مرنے پر آبادہ ہوتا ہے. یہ معاملہ ہے کہ شراب جوئے کو اصل میں ہمارے دین میں اس کو شراب کے ساتھ اس کو کوئی معاشی پروپوزیشن قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ اخلاقیات کے ذیل میں آیا ہے اور اس کو بریکٹ کیا گیا شراب کے ساتھ. اور یہ چیزیں وہ ہیں، ویسے تو شاید ہمارے ہاں اب ان کے اوپر بین لگ بھی چکا ہے، یا کوئی فیصلہ عدالت کا تو آ گیا تھا لیکن غالباً ابھی اس کی لگ گیا ہے پہلا، اللہ کا شکر ہے. جو بھی ہو، ریفل وغیرہ پر لگ گئی نہیں، یہ سب یہ ریفل وغیرہ سب کے سب جوئے ہیں، پرائز بانڈ جوا ہے. پرائز بانڈ جو ہے، میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے حضرات نے یہ جو ججمنٹ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا وہ پڑھا ہے، بہت مفصل ہے. جس طریقے سے میں نے عرض کیا قرارداد مقاصد بہت بڑا لینڈ مارک ہے، یہ ہم اپنے معاملات میں گزرتے ہوئے توجہ نہیں کر سکتے کہ بہت بڑا واقعہ ہے قرارداد مقاصد کا پاس ہونا. اسی طرح یہ ججمنٹ فیڈرل شریعت کورٹ کا، یہ بہت تاریخ ساز فیصلہ ہے اور بڑا کمپریہنسو ہے. جس طریقے سے گھیرا ہے انہوں نے اور کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں، کوئی لوپ ہول باقی نہیں رہنے دیے، خالد اسحاق صاحب جیسے بھی قانون دان پہنچ گئے وہاں، اور ایس ایم ظفر جیسے قانون دان پہنچ گئے، اور ان سب کے دلائل میں سے ایک ایک کا جو ہے بکھیے ادھیڑ کر رکھ دیے عدالت نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا احسان انہوں نے کیا ہے پوری قوم پر، پوری نوع انسانی پر، اور ہمیں سب کو ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہت سے پہلو جو ہے وہ در حقیقت عام چیزیں لوگوں کے کہنے سننے میں آتی ہیں اور اسی کا چرچا ہو گیا، ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ کہ جس طریقے سے ان حضرات نے، خاص طور پہ جسٹس تنظیر الرحمان صاحب، کیونکہ اس میں ایک ایسی شخصیت ہے، اللہ کے فضل سے وہ وہاں پہنچ گئے اللہ کی مرضی سے، اور بہرحال اس میں ضیاء الحق صاحب کے سلیکشن کو دخل ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو وہاں پر بٹھایا ہے کہ جو پورے طور سے ان تمام معاملات سے واقف تھے. وہ صرف مولوی نہیں ہے بلکہ وہ ہائی کورٹ کے جج تھے اور وہ جدید سارا قانون کا نظام وہ جانتے ہیں. اس پہلو سے ہر چیز کو چنانچہ یہی جو یہ پرائز بانڈ ہے ان کے بارے میں صحیح صحیح ورڈکٹ ہر چیز کا آ چکا ہے. اور یہ میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ پرائز بانڈ میں سود اور جوا دونوں کو جمع کر دیا گیا, یہ خباثت پر خباثت ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک لاکھ روپے کا سود جو اتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہزار روپیہ, اب بجائے اس کے کہ آپ وہ دس دس روپے کے بانڈ میں سے چند چند روپے ہر ایک کو دیتے, اب آپ نے یہ کیا کہ اس میں وہ قرآن اندازی کر کے وہی ایک لاکھ ہے جو تقسیم کر دیتے لیکن جوئے کے طور پر, کسی کے پاس زیادہ چلا گیا کسی کو کم دیتے. تو یہ سود اور جوا دونوں جمع کیے گئے پرائز بانڈ کے اندر. اسلام میں انکم ٹیکس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے میں اصولی طور پر یہ بات عرض کر دوں آپ سے کہ ٹیکسز اسلام میں اول تو یہ کہ ہے نہیں, بہت کم. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل ٹیکسز نہیں تھے, خلافت راشدہ کے نظام میں بھی اضافی ٹیکسز تھے, انہیں ذرائب کہتے ہیں. مثلا یہ چنگی یہ موجود تھی, اور ظاہر بات ہے یہ بالکل علیحدہ نظام ہوگا. کسی شہر کے اندر صفائی کا انتظام کرنا ہے, سڑکوں کا انتظام کرنا ہے, اس کے لیے جنریٹ کرنا ہوگا کوئی نہ کوئی سرمایہ, وہ اسی ذریعے سے آئے گا. اس اعتبار سے ٹیکسز تو ہو سکتے ہیں, لیکن شاید سب سے زیادہ لعنتی ٹیکس جو ہے وہ یہ انکم ٹیکس ہے. اس لیے کہ اس کا معاملہ اول تو عقلی اعتبار سے غور کیجئے, عقلی اعتبار سے اس پر بہت سا خرچ ہو جاتا ہے جو بالکل ان پروڈکٹیو ہے. یہ مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے, جب میں کلینک کرتا تھا, اگر میں ایک ایسا اکاؤنٹ رکھنا چاہوں کہ جو انکم ٹیکس آفیسر کے لیے قابل قبول ہو, تو ہر پرچی کا مکمل اندراج, ہر مریض کا مکمل پتہ جو ویریفائی کر سکے انکم ٹیکس آفیسر صاحب جا کر کہ واقعی تمہیں یہ دوا ملی تھی اس دن اور واقعی اتنے پیسے تم نے دیے تھے, گویا کہ مجھے اکاؤنٹنٹ رکھنا چاہیے, کلرک رکھنا چاہیے, اور یہ ساری جدوجہد جو ہے اور یہ سارا خرچ جو میرا ہوگا ان پروڈکٹیو ہوگا, اس کا کوئی تعلق میرے اس کلینک کے معاملے سے نہیں. خام خواہ کا لمبا چوڑا حساب رکھنا, جو کہ عام جو ہمارا جو زیادہ بڑی تعداد میں تاجر ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی نہیں, پھر یہ کہ وہ اس درجے اگر نہ ہے کہ وہ جس کو قبول ہو سکتی جا سکے, تو وہ ساری ان وین اور ان فیوٹیلیٹی ساری کی ساری میں نے چلی گئی. اس کی بجائے اسلام کا نظام یہ ہے, زکات کا معاملہ ہے, اس کا سرے سے انکم سے کوئی تعلق نہیں. فرض کیجئے کہ ایک شخص جو ہے پچھلے سال 10 لاکھ کا اس کا سرمایہ تھا, سال میں گھاٹا ہوا ہے, اب 8 لاکھ کا رہ گیا, 8 لاکھ بھی دینا, گین کیا ہو تب دینا ہے, لاس کیا ہو تب دینا, ٹوٹل پر دینا ہے. آج کی تاریخ میں دیکھ لیجئے آپ کی پوزیشن کیا ہے, اس کے اوپر دیجیے. لہذا اس کے اوپر کوئی اس قسم کا ایکسپینڈیچر جو ہے اس کا لمبا چوڑا حساب کتاب, پھر اس میں جھوٹ کا معاملہ, اور اس میں جو بھی یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں, بے ایمانی ہے, اس بے ایمانی کا معاملہ یہ ہے کہ رشوتیں ہیں, رشوت دلالی ہے, یہ ایڈیشنل ہے. لیکن انکم ٹیکس پر بحثیت ایک انکم ٹیکس کے بھی یہ خرابی تو ہوئی نا کہ پورا ایکوریٹ حساب پیسے پیسے کا رکھیں گے, تبھی تو آپ بھی خود اپنے دل میں کہہ سکتے ہیں کہ میں صحیح حلف نامے پر دستخط کر رہا ہوں کہ یہ حساب میرا صحیح ہے, اور تبھی وہ کوئی قبول بھی کرے گا, اور اس سب کا کوئی فائدہ نہیں. اس اعتبار سے اگر زکات کا نظام مکمل نافذ ہو جائے, اور اس سے بھی بڑھ کر خراجی زمین کا معاملہ اگر یہاں پر نافذ کر دیا جائے, تو ان چیزوں کی ضرورت رہے گی. زمیندار کے معاملے میں چونکہ انکم کا مسئلہ, اگر تو اشری زمین مانی جائے تو وہاں بھی ٹوٹل پر ہے, انکم سے کوئی سوال نہیں. جو بھی آپ کی زمین میں پیدا ہوا ہے اس کا 10واں حصہ دے دیجیے یا 20واں حصہ دے دیجیے, لہذا وہ بھی ٹوٹل پر ہے. اصل میں یہی ہے ٹیکسز کا, یہ جو دو فلسفہ مختلف ہے, ایک یہ ہے کہ آپ حساب کتاب جوڑو, سال میں آپ نے کیا کمایا کیا گوایا اس کے حساب سے ٹیکس ہو, ایک یہ کہ جو آپ کے پاس اس پر ٹوٹل ہے اس کے اوپر کوئی پرسنٹیج. اب ظاہر بات ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر کوئی کاروباری برادری بھی سوچے گی, اگر میں اپنی اس وقت کی کل جو میری لکویڈیٹی ہے اس کا 2.5% دے رہا ہوں, تو وہ جائے گا کہاں؟ میری قوم میں جائے گا, میری قوم کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی, یہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ آپ کی اکانومی کے چکر کو تیز چلائے گی, وہ یاد کہ بحثیت مجموعی خوشحالی کا اس کے حق جو ہے اضافہ ہوگا اور معاشرے کے اندر برکت پیدا ہوگی. اور اس اعتبار سے زکات کا نظام بہت زیادہ فطری ہے, بہت زیادہ سادہ ہے, جبکہ یہ نظام جو ہے یہ غیر فطری بھی ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے. ربا کو حرام اور بے کو حلال قرار دیا ہے, یہ تو سمجھ آ گئی کہ سود روپے ادھار کے بدلے اضافی روپیہ سود ربا ہے وہ حرام ہے, برائے کرم یہ بتائیں کہ ایک آدمی اپنا مال نقد اور ادھار مختلف دام میں فروخت کر سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے گاہک سے نقد ادھار دو ماہ چار ماہ مختلف دام مانگ سکتے ہیں اور وہ حلال ہے؟ اس پر میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک اختلاف رائے ہے. ہمارے پاس فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے, لیکن جائز اس طور سے نہیں کہ اگر تم اگر نقد اگر خریدو گے تو 100 روپے کا, اور اگر ایک مہینے کے بعد دو گے تو 105 کا. ان کے نزدیک بھی یہ سود ہے. اگر یہ دو آپشنز پیش کر کے آپ نے طے کیا, لیکن یہ کہ اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے, بنیادی پروپوزیشن ہی یہ ہے کہ یہ ایک 6 مہینے کے بعد پیمنٹ ہونی ہے, قیمت یہ ہے, لے جاؤ, تو اس کو کچھ فقہا صحیح کہتے ہیں. لیکن میری ذاتی رائے ان حضرات کے حق میں ہے جن کے میں نے دو مقالے شائع کیے ہیں. ایک حکمت قرآن ہمارا پرچا ہے, مفتی سیاح الدین کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے بھی یہ رکن رہے ہیں بہت طویل عرصے تک. ان کا مضمون شائع کیا حکمت قرآن میں, اور مولانا تحسین صاحب جو یہاں آپ کی کراچی کی معروف شخصیت ہیں ان کا میثاق میں. ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ یہ سود ہے,